نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اس وقت میرے سامنے حضرات اساتذہ کرام اور ان کے تلامذہ موجود ہیں. اگر اساتذہ کرام کو اور ان کے مرتبے کو معلوم کرنا ہو تو تلامذہ کو دیکھ لیا جائے، جیسا استاد ہوگا ویسا شاگرد ہوگا. استاد اگر اللہ والا ہے تو اس کے شاگرد بھی اللہ والے بنیں گے، اگرچہ فی الحال نہ ہوں لیکن بعد میں اللہ والے بن جائیں گے. اور اگر استاد ایسا ہی ہے، آزادانہ طبیعت رکھنے والا، تو اس کے شاگرد بھی اس سے بدتر ہوں گے. جس طریقے سے بیٹے کو دیکھ کر باپ کا پتہ چلایا جاتا ہے، اسی طریقے سے شاگردوں کو دیکھ کر استاد کا پتہ چلایا جاتا ہے. لہذا شاگردوں کی اور تلامذہ کی اصلاح یا ان کے اندر فساد کے جراثیم پیدا کرنا یہ استاد کے عمل سے. ہمارے حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ اگر قرآن کریم ابو جہل سے پڑھوائے کوئی مثلا، تو اس قرآن کریم کے پڑھنے والے ابو جہل ہی ہوں گے. اور اگر کوئی ہم سے یعنی اللہ والوں سے موجودہ یہ خلاف اسلام نظریات کی کتابیں پڑھوائے تو ہم سے پڑھنے والے بھی اللہ والے ہوں گے. معلوم ہے کتاب کچھ نہیں ہے، ایک واسطہ ہے کوئی شک نہیں، لیکن مؤثر نہیں ہے. مؤثر جو ہے وہ استاد اور اس کی تربیت ہے. پھر اسی ذیل میں ایک قصہ بھی بیان فرمایا، میں تو اپنے بزرگوں کی قصے سناتا رہتا ہوں. فرمایا حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہ دار العلوم دیوبند کا قرن اول تھا، حضرت نانوتوی کی وفات ہو چکی تھی. مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ صدر مدرس تھے، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سرپرست تھے. یہ اتنے بڑے اولیاء جماعت اور مدرس دوم تھے وہاں پر مولانا سید احمد صاحب. یہ بڑے اونچے اللہ والے اساتذہ کے شاگرد تھے، یعنی جن کے شاگرد حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، مولانا محمد یعقوب صاحب تھے، انہی کے شاگرد یہ بھی تھے، لیکن یہ امام المنطق والفلسفہ تھے، معقولات میں امام بنے ہوئے تھے. لہذا دارالعلوم دیوبند میں ان کو مدرس دوم مقرر کیا گیا اور ان کے ذمے ان کے فن کی کتابیں دی گئی. صدرہ پڑھاتے تھے، شمس باسوہ پڑھاتے تھے، اور اسی قسم کی دوسری کتابیں جو فن سے متعلق ہیں وہ پڑھایا کرتے تھے. مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ صدر مدرس تھے اور محدث تھے، اس لیے وہ بخاری اور ترمذی پڑھاتے تھے. فرمایا کہ ایک دن مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خیال ہوا کہ مولوی محمد یعقوب ترمذی اور بخاری پڑھا کر خوب اجر و ثواب کما رہا ہے، اور میں اس صدرہ شمس بازغہ میں پڑھا ہوا ہوں، اس میں کیا ملے گا مجھے، میں نہیں پڑھاتا. یہ شاگردوں سے کہہ دیا کہ کل سے میں نہیں پڑھاؤں گا، مولانا یعقوب صاحب کو بتا دو. انہوں نے جا کر بتایا، مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بخاری ترمذی ان کے نام دے دو، صدرہ شمس بازغا میں پڑھوں گا. اور پھر ایک جملہ فرمایا کہ میں صدرہ شمس بازغا کو مسلمان کر کے پڑھوں گا. حضرت نے فرمایا کہ دوسرے دن اس پر عمل شروع ہوا. مولانا محمد یعقوب صاحب نے بجائے اس کے کہ کتاب کے مطلب کی تقریر فرماتے، اس کا رد شروع کر دیا، تردید شروع کر دی. یہ حضرات اہل علم زیادہ سمجھ رہے ہوں گے، طلبہ کی سمجھ میں کچھ نہ آئے، اس لیے کہ وہ تو نفس مطلب کتاب کا چاہتے تھے، وہ تو مل نہیں رہا. ادھر مولانا سید احمد شہید کو چونکہ یہ ترمذی اور بخاری شریف پڑھانے کا زیادہ تجربہ تھا نہیں، اس لیے ان کے واسطے یہ درس ایسا ہی ہوا. ہفتے بھر تک ایسا چلا، آخر میں انہوں نے درخواست دی کہ حضرت اپنی اپنی جگہ کتابیں کر دیجیے، تو وہ کر دی. فرمایا مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دوران کہ مجھے جو ترمذی اور بخاری پڑھانے میں اجر و ثواب ملتا ہے، شمس بازغہ اور صدرہ پڑھانے میں بھی وہی ملے گا، میں اسے مسلمان کر کے پڑھاؤں گا. میرا مطلب یہ ہے کہ کتاب صرف واسطہ ہے، مؤثر نہیں، مؤثر استاد ہے. استاد کی تربیت مؤثر ہوتی ہے، اور استاد کی اوصاف، اس کا مزاج، اس کی ذہنیت، اگرچہ وہ زبان سے نہ کہے، شاگرد کی طرف خود بخود منتقل ہوتی رہتی ہے، خود بخود منتقل. لہذا ہم نے ایسے اساتذہ سے پڑھا میں نے کہ جن کو تربیت کے لیے کچھ کہنے سننے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، کہ وہ کوئی مستقل نصیحت کرے، ایسا نہیں، بس یہی کتاب پڑھاتے تھے، یہی سبق پڑھاتے تھے، لیکن جو ان کا فیض تھا وہ رفتہ رفتہ غیر شعوری طریقے پر منتقل ہو رہا تھا. چنانچہ ان اساتذہ سے پڑھنے والے اکثر اللہ کے نیک بندے ہیں بجز میرے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں داخل فرما دے. تو میرے کہنے کا مقصود حضرت یہ ہے کہ تلامذہ کو دیکھنے کے بجائے اساتذہ کرام کی طرف نظر کرنا چاہیے. اساتذہ کرام جس انداز کے ہوں گے، تلامذہ اور شاگرد بھی اسی انداز کے ہوں گے. ہمارے موجودہ نظام تعلیم میں جو سرکاری طور پر چل رہا ہے، اس میں اس چیز کا لحاظ نہیں ہے. چنانچہ وہاں پر جو فسادات پھوٹے ہیں اور پھوٹ رہے ہیں، یہ کتابیں اس کا ذریعہ نہیں، اس کا سبب نہیں، وہاں پر وہ اساتذہ اس کا سبب ہے جو ان کو پڑھا رہے ہیں. سکھر سے تقریباً 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، میرے پاس ایک استفتاء، ایک فتویٰ پہنچا. وہ ایک اسکول کے مسلمان طالب علم نے لکھا تھا، سکھر کا کوئی دیہات ہے وہاں سے، اس نے یہ لکھا تھا، مسئلہ پوچھا تھا کہ میں اسکول میں پڑھتا ہوں، قرآن کریم ناظرہ کی تعلیم اسکول میں لازم ہے، لیکن ہمارا ہیڈ ماسٹر جو ہندو ہے وہ ہمیں قرآن ناظرہ پڑھاتا ہے. ظلم دیکھی حضرت آپ. اس نے مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ آیا اس ہندو کو بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ پوچھا تھا، مسلمان تھا، پوچھا اس نے. بہرحال اب یہاں پر یہ جو قرآن پڑھا رہا ہے اور ہندو ہے، بتائیے وہ کیسا پڑھائے گا. وہ قرآن پڑھائے گا تو پڑھنے والوں کو
نہ ہو متنفر کر دے گا. ایسے ہی کراچی میں ایک مشہور کالج ہے, اس کے دو طالب علم میرے پاس آئے, دیندار طالب علم تھے. انہوں نے آ کر مجھ سے کہا, مسئلہ پوچھا کہ جی ہم اسلامیات پڑھتے ہیں, ہمارے کالج میں ابھی کوئی دو تین مہینے پہلے ایک استانی آئی ہے اسلامیات پڑھانے کے لیے. اس نے آ کر صاف صاف ہمیں بتا دیا کہ میں عیسائی ہوں اور مجھے اسلامیات پڑھانے کے لیے منتخب کیا گیا ہے, لہذا میں پڑھاؤں گی, یعنی مجھے اگرچہ آتا نہیں لیکن پڑھاؤں گی. وہ کیا پڑھائے گی اسلامیات؟ یہ بچے تو خیر نمازی تھے, ان دین سے کچھ واقف تھے, یہ تو اس کی باتوں کو سمجھ جائیں گے, لیکن دوسرے جو ناواقف وہاں پر موجود ہیں گمراہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اسلامیات آپ جانتے ہیں کہ سب اسلامی مسائل پر مشتمل ہے, لیکن پڑھانے والے کا اثر ہوگا, کتاب کا اثر نہیں ہوگا. ایسے اور بہت سے واقعات ہیں جو آتے رہتے ہیں ہمارے پاس. یہ استاد جو ہوتا ہے وہ مؤثر ہوتا ہے, کتاب صرف واسطہ ہے. قرآن کریم اللہ تعالی نے نازل فرمایا, اور ایسے ہی دوسری آسمانی کتابیں بھی اللہ تعالی نے نازل فرمائی, لیکن صرف کتاب نازل نہیں فرمائی بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ ایک معلم بھی بھیجا. ہر کتاب کے لیے ایک رسول آیا, ایک پیغمبر آیا, اس نے آ کر اس کتاب کو سمجھایا, پڑھایا, چنانچہ اس کا فیض دیکھ لیجئے کیسا ہے. یہی کتاب جو رسول کے اوپر نازل ہوئی اور انہوں نے پڑھائی اور امت نے پڑھا اور قیامت تک اسی طریقے سے پڑھتے رہیں گے, اسی کتاب کو اگر کافر پڑھیں اور پڑھائیں وہ الٹا فائدہ ہو, الٹی چیز حاصل ہوگی. مستشرقین جو موجود ہیں اور کثیر تعداد میں ہیں یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, بڑے اونچے محقق ہیں, یعنی ہمارے علماء میں سے اکثریت وہ ہے کہ جو علمی تحقیق میں ان کی برابری نہیں کر سکتی, لیکن کیا فائدہ انہیں. ایک زمانہ تھا پاکستان میں ایک ڈاکٹر فضل الرحمان نام کے ایک صاحب آئے, آپ حضرات جانتے ہوں گے, اور اسلامی تحقیقاتی ادارے کے سربراہ مقرر کیے گئے. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب جیسے بھی ہوں, بہرحال اللہ جانے اور وہ جانے, لیکن انہوں نے یہ علوم اسلامیہ پڑھے تھے ایک یہودی سے امریکہ میں, شاید ان کا استاد اب بھی زندہ ہے. وہاں سے وہ پڑھ کر آئے تھے یہاں پر, انہوں نے جو کام کیا اور اسلام کے خلاف جو تقریبات کی ہیں وہ آپ حضرات سب جانتے ہیں, سب معلوم ہے. آپ کیا وجہ تھی؟ اسلامیات پڑھی اس نے, قرآن پڑھا, عربی پڑھی, حدیث سے واقف تھا, لیکن اثر الٹا ہوا. کیوں استاد ایسا تھا؟ تو استاد کی شخصیت بنانے یا بگاڑنے والی ہے, استاد ہی مؤثر ہوتا ہے اور استاد ہی مربی ہوتا ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, یہاں پر موجود بھی ہیں محترم صاحبان بعض مدارس کے, بڑی اچھی بات فرماتے تھے. فرماتے تھے کہ مجھے محقق نہیں چاہیے, مجھے اللہ والے چاہیے.
محقق علماء مجھے نہیں چاہیے، مجھے اللہ والے چاہیے. کیوں یہ فرمایا کہ اللہ والے چاہیے؟ اس لیے کہ ان کا رنگ اور ہے، ان کی تربیت اور ہے، اس لیے فرماتے تھے. اور یہ تربیت جو استاد سے حاصل ہوتی ہے اور شاگردوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ استاد زبان سے کچھ کہے، بلکہ یہ تو ایک روحانی رشتے کے ذریعے فیض پہنچتا ہے. استاد کے دل اور شاگرد کے دل کے درمیان ایک رشتہ ہے، ایک دورا ہے، ایک دھاگا ہے جو نظر نہیں آتا، اسے میں روحانی رشتہ کہہ رہا ہوں. اس روحانی رشتے کے ذریعے یہ فیض پہنچتا ہے، اور یہ انسان کو اللہ نے بنایا ہی اس طرح ہے کہ ایک کے قلب سے دوسرے کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا رہتا ہے. اسی وجہ سے اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھنے والا اللہ والا بن جاتا ہے، وہ فیض پہنچ رہا ہے اس کو. کوئی محنت نہیں کر رہا، کوئی مجاہدہ نہیں کر رہا، اللہ والا بن جاتا ہے. اور آزاد منش لوگوں کے پاس بیٹھنے والا بگڑ جاتا ہے، اگرچہ وہ زبان سے کچھ نہ کہیں اس کو. تو اساتذہ کرام کا مرتبہ ہمارے معاشرے میں بہت اونچا مرتبہ ہے. اس مرتبے کو سمجھ کر پھر کام کرنا چاہیے. اساتذہ کرام کا اثر پڑتا ہے، اخلاقی اثر بھی اور تقوی کا اثر بھی، عبادت کا اثر بھی شاگردوں کے اوپر پڑتا ہے. ایسا پڑتا ہے حضرت کہ سال بھر تک فیض حاصل کرنے والے میں خود بخود انقلاب آ جاتا ہے. استاد کچھ نہیں کہہ رہا، استاد تو اپنا سبق پڑھا رہا ہے، لیکن اثر ایسا پڑے گا اور فیض وہ پہنچے گا کہ شاگرد میں خود بخود ایک سال کے بعد انقلاب محسوس ہوگا. حضرات اساتذہ کرام سے درخواست ہے کہ اس چیز کو پیش نظر رکھ کر اپنے شاگردوں کو پڑھائیں، خود بخود اس کا نور اور اس کا فیض محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ ہے حضرت، جو میں نے کسی اور جگہ بھی عرض کی تھی، کہ جب ہم اس میدان میں اور اس وادی میں داخل ہو گئے، یعنی دینی علوم اور قرآن کریم کی تعلیم پڑھانے کے سلسلے میں جب ہم داخل ہو گئے، تو اس میں وہ تمام تقاضے پورے کرنا چاہیے جو اس منصب کے اور اس میدان کے ہیں، انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر یہ تقاضے پورے نہ کیے تو پھر کامیابی مشکل ہے. کامیاب ہونا یہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں تو مختصر سی بات کہتا ہوں بحیثیت مومن، کہ کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ فیض ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بن جائے، کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ ثواب کا ہمیں ملتا رہے، اور اس فیض کا صدقہ جاریہ بن جانا یہ ہمارے اخلاص پر، ہمارے صدق پر موقوف ہے. جس قدر اخلاص سے اور اللہ کے لیے ہم یہ کام کریں گے، وہ ہمارے حق میں انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا. اور اگر دنیا کے لیے کریں گے تو دنیا کا تو حضرت یہ ہے کہ حاصل ہو نہ ہو، اللہ کو اختیار ہے، لیکن اجر و ثواب کا وعدہ ہے، وہ تو بہرحال حاصل ہو گئی. تو اگر دنیا کے لیے ہم نے کیا تو کوئی پتہ نہیں کہ دنیا ملے گی یا نہیں ملے گی، البتہ اس کا نقد نقصان یہ ہو کہ اجر و ثواب باطل ہو جائے. ہمارے حضرات فرماتے تھے خسرت دنیا والآخرہ، ایسا شخص جو ہے نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب. یہ علوم تو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، پڑھنے والے کے لیے بھی پڑھانے والے کے لیے بھی، اور یہ اللہ کی رضا پڑھانے والے سے منتقل ہوگی پڑھنے والے کی جانب. ہمارے بعض مدارس ہیں اندرون ملک ہیں ایسے کہ جن کی کوئی کارکردگی اور جن کا کوئی نفع ظاہر نہیں ہوتا، وہاں سے خارج ہونے والے اور فارغ ہونے والے ہوتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ امت میں اصلاح کا کام کریں اور فساد کا کام کرتے ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے اسباب کیا ہے، لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم اور یہ قرآن کریم جس مقصد کے لیے اور جس غرض سے پڑھنے پڑھانے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا وہ غرض نہیں پائی جا رہی، اس لیے یہ وبال بن جاتا ہے دنیا میں بھی. بہرحال وقت بھی بہت تنگ ہو گیا ہے، میری تو صرف اتنی سی درخواست اور گزارش ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں جہاں بھی رہیں اللہ کی رضا مقصود، اس کے ماتحت دنیا خود بخود آ جاتی ہے، فوراً تو نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بتدریج کام کرتے ہیں اس دنیا میں اس عالم میں، لیکن پھر ایسی اللہ تعالیٰ فراخی عطا فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ دنیا مل جائے بلکہ دنیا قدموں میں ذلیل ہو کر پڑی رہتی ہے، بشرطے کہ صرف اللہ کے لیے یہ کام کیا جائے. ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ اور ہمارے بزرگ دنیاوی اعتبار سے مال و دولت نہیں رکھتے تھے، اکثریت ایسی ہے دنیاوی اعتبار سے وہ مفلوک الحال ہوتے تھے، تنگ دست ہوتے تھے، اور یہ تنگ دستی وہ خود اختیار کرتے تھے، لیکن دنیا کے بڑے بڑے عہدیدار ان کے قدموں میں ذلیل ہو کر بیٹھے رہتے تھے، ان کے اشارے کے منتظر رہتے تھے کہ ہم کیا کریں، جو حکم ملے ہم وہ کر جائیں. پھر یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قدر غلبہ عطا فرماتے ہیں اور عزت عطا فرماتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے حکام، بڑے بڑے عہدیدار خدمت میں آنے کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں. کل یا پرسوں کسی شخص کو میں واقعہ سنا رہا تھا، ہمارے بزرگوں میں سے شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی گزرے ہیں، آپ حضرات نے شاید نام بھی نہ سنا ہو، یہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، حدیث انہی سے پڑھی تھی انہوں نے، اور بڑے اونچے درجے کے اولیاء کرام میں سے، مجذوبہ نہ کچھ طبیعت ان کی تھی، مستجاب الدعوات تھی، دنیاوی حالت ان کی نہایت سادہ، مال و دولت کا نام و نشان نہیں، اور اللہ نے کرامتیں یہ عطا فرمائی تھیں کہ ہندو ہو یا مسلمان ان کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، اور خصوصاً ہندو تو بڑے معتقد تھے، ان نماز فجر کے بعد جب وہ نکلتے مسجد سے تو بہت سے حاجت مند اور بیمار لائن لگائے ہوئے کھڑے ہوتے تھے، کسی ہندو کے پاس سے گزرتے تو اس سے فرماتے سر کھول اپنا، تو اس نے سر کھولا اس پہ تھوک دیا، آگے بڑھ گئے، وہ اسی کو برکت سمجھتا تھا، خوش ہوتا تھا کہ اب کام ہو گیا میرا. ان کا قصہ میں سنا رہا تھا ان صاحب کو کہ دیکھیے اللہ نے ان کو کیا مرتبہ عطا فرمایا تھا، انگریز کا دور تھا اور بڑے عروج کا دور تھا، یو پی کا گورنر جو انگریز اور بڑی اونچی حیثیت کا مالک، وہ حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں ملاقات کے لیے آیا، انگریز ہے، پہلے اس نے اطلاع بھیج دی کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. ہمارے مشائخ مہمان کا اکرام کرتے تھے, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ دشمن ہو, اجازت دے دی کہ آ جاؤ. اپنے حجرے میں تشریف فرماتے, پوچھا کہ بھئی اس کا اکرام کیسے کیا جائے. لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک کرسی منگا لیجیے جس پر یہ بیٹھ جائے. کرسی کہا کہ کسی سے کرسی لا کے رکھ دے یہاں پر. کرسی نہیں, مونڈا, مونڈا ایک ہوتا تھا ہمارے یہاں, آپ جانتے ہوں گے, مونڈا لا کے رکھ دے. وہ مونڈا لا کر رکھ دیا. آیا وہ حضرت اپنے حجرے میں سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, آ کے اس نے قدم بوسی کی, مگر ساتھ میں وہ اپنی میم کو بھی لایا, کیونکہ یہ تو اس کے ساتھ چلتے ہیں. حضرت کے پاس تو علم نہ تھا کہ وہ بھی آئے گی. اس نے فرمایا گورنر سے کہ بابا اس پہ بیٹھ جا, یہ موٹا پڑا اس پہ بیٹھ جا. اب دیکھا کہ میم بھی کھڑی ہے, اور کچھ تھا نہیں حجرے میں, یہ گھڑا, گھڑا آپ جانتے ہیں نا پانی بھرنے کا, ایک خالی گھڑا رکھا ہوا تھا. اس سے میم سے فرما رہے ہیں کہ بی بی تو کیا دیکھ رہی, یہ گھڑا اٹھا لے اوندھا کر کے اس کے اوپر بیٹھ جا. وہ روب دیا تھا اللہ نے ان کو کہ اس میم نے اسی کو اپنے لیے سعادت سمجھا, خود اسی گئی گھڑا اٹھایا اس کو اوندھا کیا اور اس کے اوپر بیٹھی. حضرت یہ ہوتی ہے بادشاہت, یہ ہے دنیا ذلیل ہو کر آئی. پھر بات چیت ہوئی, جو کچھ بھی ہوئی اس کا مجھے علم نہیں. تو اللہ کے لیے جو ہو جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. اور جب اللہ کسی کا ہو گیا تو پھر اسے کس چیز کی ضرورت. ایسے واقعات بہت سے ہیں ہمارے بزرگوں کے اور اساتذہ کرام کے. اس لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ شرف عطا فرمایا ہے, بلکہ موقع عطا فرمایا ہے, توفیق دی ہے کہ ہم اپنے اس کام کو صدقہ جاریہ بنا لیں یا پھر خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بن جائے. اللہ کی رضا کے لیے, مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے زیر اپنے پاس جو پڑھنے والے آتے ہیں ان کو پکا مسلمان بنانے کے لیے ہم محنت کریں گے. ایک ایک لمحہ نوافل سے زیادہ اجر رکھنے والا ہے. نوافل میں وہ اجر نہیں ملے گا کہ جو اس کے اندر ملے گا, بشرط لیکن نیت صحیح ہے. لیکن اگر اس کے خلاف ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے کہ ہماری ان محنتوں کا کیا ہوگا. بس مجھے اس وقت اتنی سی بات عرض کرنا تھی اساتذہ کرام کے لیے, اور طلب و بیچارے وہ تو آپ کا ہی پرتو ہیں, آپ کا ہی سایہ ہیں, آپ کا ہی نمونہ ہیں. اس لیے آپ ہی ان کو ایسی تربیت دیجئے کہ جس سے ان کے دلوں میں شوق پیدا ہو, علم حاصل کرنے کا, قرآن حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو. اور ایسی باتوں سے اجتناب کیجئے اپنے شاگردوں کے ساتھ کہ جس سے ان کے دل میں آپ کی جانب سے یا قرآن کی جانب سے کچھ نفرت پیدا ہونے لگے. ایسے ہیں بہت سے ہمارے پاس ہمارے بھائی کہ کچھ ایسا معاملہ کرتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ جس سے وہ قرآن چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. قرآن تو بلانے والی چیز, قرآن کریم دور کرنے والی چیز نہیں ہے. اس لیے اس کی طرف خصوصی توجہ فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کے اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری اس محنت کو اللہ تعالی قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ہمارے ان شاگردوں کو اللہ تعالی نیک بندوں میں داخل فرمائے اور قرآن کریم کے لیے اللہ تعالی ان کو وقف فرما لے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور اس ادارے کو, دوسرے دینی اداروں کو اللہ تعالی ظالموں کی دست برد سے محفوظ رکھیں, اور اللہ تعالی ان کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ان اداروں کی محنتوں کو قبول فرمائیں. یہ ادارے جن مشکلات میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو حل فرمائیں. جو ادارے ابھی تک تعمیری اعتبار سے مکمل نہیں ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب تعمیر غیب سے فراہم فرمائیں. جو حضرات ان اداروں کی امداد کر رہے ہیں اور تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائیں اور ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دیں. برحمتک یا اللہ.